ناظرین محترم، السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سلام ہو ان سروں پر کہ جو حق کی خاطر نیزوں کی زینت بن گئے. میرا سلام ہو ان مقدرات عصمت پر کہ جن کو در بدر پھرایا گیا. ناظرین، یوں تو تاریخ بشریت میں خواتین کو اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے بہت کم مواقع جو ہیں وہ میسر آئے ہیں، لیکن یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں خواتین کو جو ہے وہ فقط گھر کی چار دیواری کے اندر جو ہے اس کو محدود کر لیا گیا ہے. اس کی ذمہ داریوں کو اتنا محدود سمجھا گیا ہے کہ گھر کی چار دیواری تک ہی وہ رہ گئی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی کربلا میں جو خواتین تھیں انہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں. فقط یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں ایسے خطبے دے کر رہتی دنیا تک تمام خواتین کو جو ہے انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ اگر تم اس معاشرے کو ایک نیک اور بہادر اگر فرزند دیتی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یہ سمجھ بیٹھو کہ اب تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. نہیں، بلکہ انہوں نے یہ قدم اٹھا کر یہ بتلا دیا کہ اگر کسی جگہ پر حق کے سامنے بولنے کی بات ہو، حق کے سامنے کوئی باطل کے سامنے حق بولنا ہو، تو اگر کوئی مرد یہ بات کہنے کے لیے موجود نہیں تو اس کے لیے پھر یہ ذمہ داری جو ہے وہ تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے. اس ذمہ داری کو تمہیں ہی نبھانا ہوگا، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے حضرت زینب اور ام کلثوم نے اس ذمہ داری کو اتنے احسن طریقے سے نبھایا کہ وہ تاریخ میں مثال بن گئی. ناظرین، ہم پروگرام گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ پروگرام میں ہماری جو بات ہو رہی تھی وہ موضوع تھا خواتین کربلا کا مثالی کردار، اور آج اسی موضوع پر ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے. تو ہم اسی موضوع کو جو ہے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک مرتبہ پھر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محترمہ عمرین فاطمہ علوی صاحبہ کو. تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور جہاں ہماری گزشتہ پروگرام میں ہماری گفتگو جو منقطع ہوئی تھی وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں. تو جی محترمہ عمرین فاطمہ صاحبہ، السلام علیکم.
علیکم السلام.
ہم آپ کو پروگرام گھرانے میں خوش آمدید کہتے ہیں.
بہت بہت شکریہ.
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ پروگرام میں ہماری جو بات ہو رہی تھی وہ جناب زینب کے کردار پر تھی، کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کربلا سے پہلے کیسا تھا، اور کربلا کے بعد جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے وہ کس طرح سے تھا. تو آپ اس کے بارے میں مقدمے کے طور پر کچھ کہنا چاہیں گی؟
ناظرین محترم، السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے واقعہ کربلا سے پہلے اور واقعہ کربلا کے بعد ایک مثالی خاتون کا کردار ادا کیا ہے. واقعہ کربلا سے پہلے اپنے والد گرامی امام علی علیہ السلام کی زندگی میں وہ تدریس قرآن، تفسیر القرآن اور مفاہیم قرآن کی تدریس میں مشغول رہیں. اسی طرح خواتین کو مدینہ اور کوفہ میں احکام بتانے کی ذمہ داری بھی آپ پر تھی.
جی
امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے ایک مثالی کردار ادا کیا، امام حسن علیہ السلام کی حفاظت کی. یعنی یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ خلافت امام حسن علیہ السلام کی زندگی لے سکتی ہے، وہاں پہ انہوں نے امام کو صلح کا مشورہ دیا کہ آپ معاویہ کے ساتھ صلح کر لیں، کہ اس میں مسلمین کی بڑائی بھی تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کی حفاظت کی.
جی
اور پھر امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں بھی واقعہ کربلا سے پہلے انہوں نے مثالی کردار ادا کیا. دیکھیں روزے عاشورہ سے پہلے تک میدان کربلا میں ان کا کردار مختلف حوالوں سے، امام حسین علیہ السلام کو دلداری دینا، امام سجاد علیہ السلام کی پرستاری کرنا، بچوں اور خواتین کو دلداری دینا، ان کا حوصلہ بڑھانا، یہ سب کردار آپ نے ادا کیا. لیکن ان کا روزے عاشورہ والے دن ان کا کردار ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے.
جی بالکل.
تین مقام روزے عاشورہ میں ایسے ہیں کہ میں یہاں پہ ذکر کرنا پسند کروں گی. سب سے پہلا وہ مقام یہاں پہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کی خاطر اپنے خیمہ سے باہر نکلتی ہیں، وہ مقام تھا جب امام حسین علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کی لاش کے پاس پہنچتے ہیں.
جی
جب امام حسین حضرت علی اکبر علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور جناب زینب کو معلوم ہے کہ علی اکبر سے امام حسین کو کتنا پیار ہے، وہاں پہ آپ خیمے سے باہر نکلتی ہیں، اپنے آپ کو حضرت علی اکبر تک پہنچاتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے نزدیک پہنچتی ہیں. یہاں پہ وہ امام حسین کی توجہ ہٹانا چاہتی تھی.
جی
یعنی وہ چاہتی تھی کہ میرا بھائی یہ جان لے کہ میں اس کے غم میں برابر کی شریک ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر کا صدمہ جو ہے وہ امام حسین کے لیے خطرناک ثابت ہو.
ظاہر ہے جوان بیٹے کی لاش ہے سامنے پڑی ہے، صدمہ تو بہت بڑا ہے.
جی صدمہ بہت بڑا ہے. تو یہاں پہ وہ امام حسین کی خاطر خیمہ سے باہر نکلتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ وہ امام حسین کو دلداری دینے کے لیے امام حسین کے بیٹے پر گریہ زاری کر رہی ہیں. لیکن دوسرا مقام جب خود ان کے اپنے بیٹے کی لاش آتی ہے، وہ خیمہ سے باہر نہیں نکلتی، دوسری تمام بیبیاں آتی ہیں حضرت زینب کے بیٹے کی لاش پہ روتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، لیکن حضرت زینب خیمہ سے باہر نہیں آتی. یہاں بھی امام حسین کی خاطر انہوں نے یہ کام کیا. ورنہ آپ دیکھیں دنیا میں کون سی ماں ہے جسے اپنے بیٹے سے پیار نہ ہو، ہر ماں کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے.
امام کی توجہ بٹانا چاہتی
جی یہاں پہ وہ ماں چاہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میں خیمے سے باہر جاؤں، بیٹے کی لاش کو دیکھ کے میں تڑپ اٹھوں، تو وہاں پہ جو ہے وہ میرا بھائی یہ سوچے کہ میری وجہ سے جو ہے وہ میرا بانجا شہید ہو گیا ہے. اور تیسرا مقام یہاں جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہوتے ہیں اور حضرت زینب کو کوئی مددگار امام کا نظر نہیں آتا، وہاں پہ وہ خود عمر ابن سعد کی طرف منہ کر کے عمر ابن سعد سے کہتی ہیں، اے عمر ابن سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے جبکہ میرے بھائی کو شہید کیا جا رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن زبان میں ایسی تاثیر تھی اور جملہ ادا کرنے کا طریقہ ایسا تھا کہ عمر ابن سعد جیسا شکی القلب انسان بھی رونے لگا. جب بی بی نے دیکھا کہ نہیں عمر ابن سعد سے بھی کچھ نہیں کر رہا، اس نے منہ پھیر لیا ہے، تو وہاں پہ بی بی قوم اشکیا کو للکار کے کہتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی غیرت مند انسان نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دیکھ سکے کہ میرا بھائی شہید ہو رہا ہے اسے بچا سکے. تو یہاں پہ حضرت زینب کی شجاعت ہمارے سامنے آتی ہے کہ امام کی خاطر وہ آتی ہیں اور یزید کی فوج کو پکار کے یہ کہتی ہیں. دیکھیے امام حسین شہید ہو گئے، اب شام غریبہ آ گئی. شام غریبہ میں آپ دیکھیں دنیا کا قانون ہے جب کسی کے گھر کوئی ایک بھی فوت ہو جائے تو ہمسائے رشتہ دار سب اسے دلاسا دینے کے لیے آتے ہیں، اسے پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں. لیکن یہاں پہ زینب نے کیا دیکھا کہ جو ہمیں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں کس طرح سے خیموں کو آگ لگا دی ہے، چادریں چھین لی ہیں، بچوں کو ڈرایا جا رہا ہے. یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے حواس کو بحال رکھا. جب خیموں میں آگ لگی تمام بیبیاں اور بچے، بیبی نے سب سے کہا کہ آپ لوگ خیموں سے نکل جائیں، آپ لوگ چلے جائیں. سب بچے صحرا کی طرف بھاگ گئے، بیبیاں چلی گئیں، لیکن حضرت زینب نہیں گئی. اس کی علت کیا تھی؟ اس لیے کہ امام سجاد علیہ السلام خیمہ کے اندر موجود تھے. بیبی نے اب اپنے وقت کے امام کی حفاظت کے لیے، یہاں پہ بیبی اس وقت تک خیمے کے پاس سے نہیں ہٹیں جب تک امام سجاد خیمہ سے باہر نہیں آ گئے، امام سجاد کی مدد کی خیمہ سے باہر آنے میں. تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ حضرت زینب نے کیسا کردار ادا کیا ہے میدان کربلا میں. یہ واقعاً ایک شجاعانہ کردار ہے جو ہمیں دنیا میں ایسی مثال اور کہیں نہیں ملتے.
جی بالکل. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی پر کوئی مشکل پڑتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو انسان جو ہے وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا. لیکن اگر ہم واقعی کربلا کو دیکھیں تو ہمیں کہیں پر بھی یہ نظر نہیں آتا ہے کہ حضرت زینب جو ہے وہ اپنے حواس کھو بیٹھی ہیں. تو کیا چیز باعث بنی ہے ان کی استقامت اور ثابت قدمی کی؟
آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے میڈیکل کے مطابق بھی انسان کے بدن کی ایک توان ہے.
جی
انسان اسی اندازے تک جو ہے وہ مصائب کو برداشت کر سکتا ہے، تحمل کر سکتا ہے، سختیاں برداشت کر سکتا ہے، اور اگر اس توان سے زیادہ اس پہ مصائب ڈائے جائیں، مشکلات آئیں اس کی زندگی میں، تو ہم دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے.
جی
یا وہ بدن کا وہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے.
جی بالکل.
لیکن یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں گی. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، حضرت یوسف ان سے جدا ہو گئے۔ حضرت یعقوب نبی ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ میرا یوسف زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی گریا ازاری کی کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ایک اور مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، اولو العزم انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دینے لگے، قربانی سے دریغ نہیں کیا، اس لیے کہ نبی ہیں، خلیل خدا ہیں، قربانی سے دریغ نہیں کیا، لیکن آنکھوں پہ پٹی باندھی اور خنجر کو اتنا تیز کیا کہ کہیں میرے بیٹے کو زیادہ درد نہ ہو۔ یہ انبیاء ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، مرد ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ زینب کا کردار دیکھیے، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک لاشیں آ رہے ہیں، اس کے بعد شام غریبہ میں کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن حضرت زینب نے بہت بہادری کے ساتھ یہ سب کچھ تحمل کیا، اپنے حواس کو بحال رکھا، اپنے اوپر کنٹرول کیا۔ یعنی بی بی کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ کسی بھی لاش پہ دل کھول کے رو سکتے۔
بالکل،
یعنی ہر مصیبت کے بعد ایک نئی مصیبت آ رہی ہے، ایک لاش کے بعد دوسری لاش آ رہی ہے۔ بھائیوں کی لاشیں ختم ہوئی ہیں، بھتیجوں کی آ رہی ہیں، بھتیجوں کی لاشیں آنا بند ہوئی ہیں، عزیز ترین بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، پھر شام غریبہ کا وہ منظر۔ لیکن اس کے باوجود حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے شجاعانہ طریقے سے اپنے اوپر کنٹرول رکھا اور ثابت کر دیا کہ میں کوئی معمولی عورت نہیں ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔
صحیح،
یعنی شجاع باپ کی ایک شجاع بیٹی ہوں۔ تو یہاں پہ کیا چیز باعث بنی کہ انہوں نے اپنے حواس نہیں کھوئے؟ دیکھیے، یہاں پہ حضرت زینب کو اندازہ تھا، اگر میں نے اپنا کنٹرول کھو دیا تو ان دوسری عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا؟
جی،
امام دوسری عورتوں اور بچوں کی سرپرستی حضرت زینب کو دے کر گئے تھے۔
جی محترم، اگر ہم یہیں پر اپنی گفتگو کو روکتے ہیں، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں۔
فقلت وفي القلب حب كمين، نعم قد جننت بحب الحسين، فلو مزقتني القناة والنصون أجود وحبي له لن يزول.
ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر پروگرام گھرانے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہم اپنی مہمان سے گفتگو کر رہے تھے، تو وہ ہمیں بہت اچھے نکات کی طرف اشارہ کر کے بتا رہی تھیں، تو آئیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔
تو یہاں پہ حضرت زینب کو معلوم تھا کہ امام حسین شہداء کے بچوں کو میرے حوالے کر کے گئے ہیں،
جی،
اور اگر میں خود ہمت ہار جاؤں گی، اگر میں اپنے حواس کنٹرول میں نہیں رکھوں گی، تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اور واقعاً حضرت زینب نے احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھایا۔
جی،
شام غریبہ میں بچوں کی جماوری، بچے ڈر گئے تھے، بچوں کو اکٹھا کیا، بچوں کو دلاسہ دیا، پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک ہر جگہ پہ بچوں کا خیال رکھا۔ یعنی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضرت زینب نے اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیا، اپنے حصے کا پانی بچوں کو دے دیتی تھی، اور بچوں کو سلامتی کے ساتھ انہوں نے واپس مدینہ پہنچایا۔
جی بالکل۔
دوسری ان کی ذمہ داری، امام سجاد علیہ السلام جو ان کے وقت کے امام تھے، ان کی حمایت کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ یہاں پہ دیکھیں وہ امام کی حفاظت بتیجا سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں،
جی
اپنے وقت کا امام اور رہبر سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یزید کے دربار میں اگر امام سجاد علیہ السلام بولتے تو یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ امام سجاد علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل نہ کروا دے، اس لیے یزید کے دربار میں بھی حضرت زینب کا شجاعانہ طریقے سے بولا، اس میں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ امام سجاد نہ بولیں، یہاں پہ امام مخاطب نہ ہو، اس لیے کہ یزید نشے میں تھا مست تھا۔ اسی طرح اور دوسرے واقعات ہمیں راستے میں ایسے واقعات ملتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے ہر حوالے سے امام کا خیال رکھا، خود اسیر ہیں لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ میرا امام ہے، مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہاں پہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ حضرت زینب نے اپنے وقت کے امام کا اس طرح سے خیال رکھا، اس طرح سے اس کی حفاظت کی، ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہم حضرت زینب سے درس لیں کہ ہمارا
درس بھی ہے، سوچنے کا مقام بھی،
سوچنے کا مقام بھی ہے
کیسے
جی ہمارا امام جو پردہ غیبت میں ہے اس کی حفاظت خدا کر رہا ہے، تو ہم امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ امام کے ظہور کی تاجیل کی دعا ہم کرتے ہیں لیکن اثر کیوں نہیں رکھتی؟ میں موضوع سے نہیں ہٹوں گی، صرف یہ نقطہ عرض کروں کہ اس میں کیا علت ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا؟ تو یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت زینب اس طرح امام کی حفاظت کر کے ہمیں درس دے رہی ہیں کہ دیکھو میں نے ایک امام کی نہیں، میں نے امام علی کے زمانے میں امام علی کی حمایت کی، امام حسن کے زمانے میں امام حسن کی حمایت کی، امام حسین کے زمانے میں امام حسین کی حمایت کی، اور اب امام سجاد کی بھرپور طریقے سے حمایت کر رہے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ اور تیسرا بی بی کا ہدف جو سب سے مہم تھا وہ شہداء کے خون کی پاسداری تھی،
صحیح
شہداء کے ہدف کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا کہ اگر جناب زینب شجاعت نہ دکھاتی تو یہ ہدف پائے تکمیل تک نہ پہنچتا، اور حضرت زینب کو اس کا اندازہ تھا کہ اگر میں روؤں گی، میں اپنے احساسات کو رونے کے ذریعے بیان کروں گی تو اس کا کیا اثر ہوگا، اور اگر میں اپنے احساسات کو خطبوں کے ذریعے بیان کروں گی اس کا کیا اثر ہوگا۔ تو انہوں نے ترجیح دی کہ میں خطبوں کے ذریعے اپنے احساسات کو بھی بیان کروں، اس سے یہ ہوگا کہ میں اپنے احساسات کا اظہار بھی کر سکتی ہوں اور اپنے بھائی کے ہدف کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتی ہوں، نانا کے دین کو بچا سکتی ہوں۔ تو یہ وہ تین ہدف تھے جو اس بات کا باعث بنے کہ جناب زینب کربلا میں، کربلا کے بعد شجاعانہ طریقے سے جو ہے وہ برخورد کریں۔
بہت اچھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دشت نینوا میں چاروں طرف مثلاً حضرت زینب کے عزیزوں کے لاشیں پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے سر جو ہے ان کے بدن سے جدا کر دیے گئے ہیں، یعنی اتنا خوفناک ماحول تھا، پھر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب زینب جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے، خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئی ہیں۔
جی بالکل ایسا ہی ہے،
تو آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گی؟
دیکھیے عبادت، اطاعت اور بندگی،
جی
یہ ایسا وسیلہ ہے کہ جو انسان کو خدا کے نزدیک پہنچا دیتا ہے۔
بالکل،
اطاعت خداوند اور خدا کی عبادت کرنے سے، خدا نے انسان کو اسی لیے تو خلق فرمایا ہے،
جی
خدا قرآن میں فرما رہا ہے میں نے جنوں بشر کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، تو یہ عبادت انسان کی روح کو نشاط بخشتی ہے، نماز پڑھ کے انسان بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، ایک سکون سا محسوس کرتا ہے، جتنی بھی پریشانی ہو، جو بھی ٹینشن ہو، اگر دو نفل مستحب نماز ادا کر لی جائے تو انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن عام دنیا میں آپ دیکھیں کسی کے گھر میں ایک مصیبت آ جائے، ایک لاش آ جائے، تو ہم اپنی واجب نمازیں بھول جاتے ہیں، واجب کام ہم اپنے بھول جاتے ہیں۔ لیکن دشت نینوا میں ہر طرف لاشیں تھیں، بھائی کی لاش، بتیجوں کی لاش، لیکن یہاں پہ دیکھیں حضرت زینب نے بندگی خدا کو نہیں چھوڑا، عبادت کو نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہ واقعہ کربلا میں بچپن سے حضرت زینب کو عبادت میں ایک خاص لطف آتا تھا،
جی
تو وہی لطف اس بات کا باعث بنا کہ حضرت زینب نے واجب نمازیں، تو ایک طرف دیکھیں عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، مغرب میں تھوڑا فاصلہ نہیں ہے لیکن بی بی نے مغرب اور عشاء کی نماز قضا نہیں کی۔ نہ صرف یہ کہ مغرب اور عشاء کی نماز قضا نہیں کی بلکہ نماز شب اور نوافل بھی قضا نہیں کیے، حتیٰ کہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آخری ودا کے لیے آتے ہیں تو حضرت زینب سے کہتے ہیں بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، نماز شب میں میرے لیے دعا کرنا. تو حضرت زینب عبادت میں اس مقام تک پہنچ چکی تھی کہ امام کو بھی یقین تھا جتنے بھی مصائب آئیں زینب عبادت چھوڑنے والی نہیں ہے. واجب عبادت تو ایک طرف, مستحب عبادتیں چھوڑنے والی بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی حضرت زینب کی زندگی ہمارے لیے ایک
نمونہ ہے.
وہ ہمیں یاد دلا رہی ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ میں نے اتنے لاشیں دیکھ کے, شام غریباں کا منظر دیکھ کے, راستے میں کربلا سے کوفہ تک, زندان میں کوفہ سے شام تک, وہاں پر زندان میں میں نے کسی جگہ اپنی نمازیں نہیں چھوڑیں. اگر کھڑی ہو کر نہیں پڑھ سکتی تھی, بیٹھ کر ادا کی, میں نے عبادت نہیں چھوڑی. تو اے کنیزان زینب, تم بھی یہ یاد رکھو,
صحیح,
اگر تمہارے گھر میں کوئی مشکل آ جائے تو خدا کی عبادت کو نہیں چھوڑو. خدا کی عبادت تمہیں حوصلہ دیتی ہے, ایک جذبہ دیتی ہے,
دل کو سکون ملتا ہے.
جی, دل کو سکون ملتا ہے خدا کی عبادت سے. تو وہ ہمیں یہ درس دے رہی ہیں. ان کی زندگی واقعی ہمارے لیے ہر حوالے سے نمونہ ہے.
صحیح. تو جناب زینب کی جو بے مثل شجاعت ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ واقعہ عاشورہ کے بعد کچھ مقامات ایسے بھی آئے ہیں, اتنے سخت ہیں خواتین کے لیے, کہ جہاں پر مثلا اگر اس جگہ پہ اگر مرد بھی موجود ہوتے تو گھبرا جاتے.
جی, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ واقعہ کچھ ایسے مقام آئے ہیں کہ اگر مرد بھی ہوتے تو گھبرا جاتے. سب سے پہلا منظر, جب 11 محرم کو یہ قافلہ گزارا گیا تو کس جگہ سے گزارا گیا؟ یہاں شہداء کی لاشیں پڑے ہوئے تھے, لاشوں پہ سر نہیں ہیں, بے سر لاشوں کے پاس سے گزارا گیا, تو یہ کیا کم مصیبت ہے؟ یعنی واقعی یہاں پہ مرد بھی اگر ہوں تو گھبرا جائیں, لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ علی کی شجاع بیٹی نے کیا ثابت کیا. بہت تحمل سے وہ بائی کی لاش کے پاس سے گزر گئیں, اس لیے کہ بی بی کو معلوم تھا میرا رونا, میری گریا ازاری جو ہے وہ میرے بھائی کے ہدف کو نہ صرف یہ کہ پایا تک میل تک نہیں پہنچائے گی, بلکہ شاید بھائی کے ہدف کو نیچے لے آئے.
جی,
اس میں کمی آ جائے, اس لیے وہاں بھی آپ نے برداشت کیا. پھر جب ابن زیاد کا دربار آیا, وہاں آپ نے کس شجاعانہ طریقے سے ابن زیاد کے ساتھ کلام کیا کہ ابن زیاد کہنے لگا کہ یہ اس عورت کتنا تکبر کر رہی ہے. لیکن بی بی بہت بہادری کے ساتھ کہتی ہیں کہ ایک عورت کو تکبر کے ساتھ کیا لینا دینا,
کیا
یا یہ تکبر کا کون سا مقام ہے؟ میں تکبر نہیں کر رہی, میں صرف تمہیں یاد دلا رہی ہوں کہ تم جسے کہہ رہے ہو تم نے شہید کر دیا ہے, تم نے کسے شہید کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو تمہیں فتح ہو گئی ہے, لیکن بہت نزدیک ایک دن ایسا آئے گا جب تمہیں اور انہیں اکٹھا کیا جائے گا, پھر تم دیکھنا کہ فتح کس کی ہے.
جی محترمہ, ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں, ٹیلی فون لائن پر ہمارے مہمان موجود ہیں, تو پہلے ہم ان سے سوال کرتے ہیں. ہیلو.
ہیلو,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سید خادم حسین رضوی صاحب, ہم آپ کو اپنے برنامے میں خوش آمدید کہتے ہیں.
شکریہ, بہت خوش شکریہ.
ہمارے اس پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی خواتین کربلا کا مثالی کردار پر, تو اسی سلسلے میں مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جناب زینب نے جو خطبات دیے ہیں کوفے میں اور شام میں, ان میں کیا فرق تھا؟
جی, سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور جو ہے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
علیکم السلام.
دیکھیے, جب کوئی شخص کسی مقام پہ کوئی خطبہ ادا کرتا ہے یا خطبہ دیتا ہے, تو اس میں چند چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. سب سے پہلے زمان اور مکان کا خیال رکھا جاتا ہے, یعنی وقت اور زمان کے تقاضوں کو دیکھا جاتا ہے, اور دوسری جو چیز بہت مہم ہے وہ مخاطب کی ضروریات کو دیکھا جاتا ہے.
جی بالکل,
کہ مخاطب کو کس چیز کی ضرورت ہے. شام اور کوفہ میں جو سیدہ نے یہ خطبات ادا کیے ہیں, اس میں بی بی نے کما ہوا حقہ ان تین چیزوں کو, ان تین ارکان کو کامل طور پہ جو ہے مد نظر رکھا ہے. کوفہ کے لوگ جو تھے وہ اہل بیت کو, خاندان رسول کو اچھی طرح جانتے تھے, لیکن شام میں جو ہے بی بی کے خاندان کو اور بی بی کے خاندان کی عظمت کو لوگ اصلا نہیں جانتے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ بات پہنچ چکی تھی کہ مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد لوگوں کے سامنے یہ سوال آیا کہ علی ابن ابی طالب مسجد میں کیسے شہید ہوئے.
جی,
یعنی آیا وہ مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتے تھے؟ یہ فاصلہ ہے دونوں علاقوں اور دونوں منطقوں کے درمیان. اسی لیے جو بی بی نے دو خطبے ادا کیے ہیں, جو دو خطبے بیان کیے ہیں, دونوں میں بہت فرق ہے. کوفہ میں لوگوں کو مخاطب کیا ہے, کیونکہ لوگ بی بی کو جانتے تھے, اور بی بی کے مقام کو جانتے تھے، اسی لیے بی بی نے ان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو، ان کی غداری کو اور ان کے عہد شکنی کو یاد دلایا ہے. لیکن شام میں بی بی نے جو ہے فقط اور فقط یزید کو اپنا مخاطب قرار دیا ہے، کیونکہ فقط اور فقط شام میں ایک ہی شخص تھا جو بی بی کے خاندان کی عظمت کو جانتا تھا، لیکن جو ہے اس کے جاننے کے باوجود یہ ظلم کر رہا تھا. جب ہم کوفے کے خطبے کو دقیق سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بی بی جو ہے سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں، یا اہل کوفہ، یا اہل الخطل والخزل والغدر. شروع ہی سے بی بی نے جو ہے ان کی توبیخ اور ان کی توہین کرنا شروع کی ہے اور ان کو جگانا شروع کیا ہے کہ آپ نے جو یہ وعدہ شکنی کی ہے، آپ نے جو غدارانہ کام کیا ہے، یہ آپ نے بہت برا کام کیا ہے. لیکن جب بی بی شام پہنچتی ہیں تو وہاں خطبے کا اصلاً بالکل رنگ اور ہوتا ہے. وہاں بسم اللہ پڑھ کے شروع سے فرماتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ علی جدی سید المرسلین. وہاں بی بی شروع ہی سے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ لوگ نہیں ہیں جو شام میں مشہور ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ بے نماز ہیں، یہ حکومت وقت کے مخالف ہیں، بلکہ فرمایا کہ جو ہے جو رسول رب العالمین ہے وہ میرا دادا ہے، میرا نانا ہے. حقیقت میں دونوں خطبوں کے درمیان جو ہے جو فاحش اور واضح اختلاف ہے وہ لوگوں کی ضروریات کے مطابق ہے. شام میں بی بی نے اسلام اور راہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچانے کے لیے جو ہے تمام تر جو کوشش کی ہے، اپنے خاندان اور اپنے گھرانے کی عظمت کو بتایا گیا ہے. لیکن کوفہ میں ایسا نہیں ہے. کوفہ میں لوگوں کی جہالت اور لوگوں کی جو ہے بزدلی اور لوگوں کی کم دلی اور وعدہ شکنی کو اجاگر کیا گیا ہے. یہ دو مہم فرق ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بی بی نے کوفہ کے لوگوں کو جو ہے ان کے رونے اور ان کے پشیمان ہونے پہ جو ہے بہت ہی نادمانہ طریقے سے جو ہے ان کو آگاہ کیا ہے کہ کوفہ والے لوگ جو ہیں جیسے ہی بی بی کو دیکھتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں. تو بی بی فرماتی ہیں، اتبکون فلا رکعت دمعا، آیا آپ لوگ رو رہے ہو جب آپ نے جو ہے ہر الٹا کام جو کرنا نہیں کرنا چاہیے تھا اب آپ لوگوں نے انجام دینے کے بعد جو ہے اب آپ کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور خدا کرے کہ آپ کے یہ جو آنسو ہیں کبھی نہ رکیں، اور یہ جو آپ کے نالے ہیں اور آپ کے جو رونے کی آوازیں ہیں یہ کبھی بند نہ ہوں. انما مثلکم کمثل الذی نقضت غزلہ، آپ کی مثال اس خاتون کی طرح ہے جو اپنا جو ہے تمام کا تمام 9 ماہ تک اپنے بچے کو حمل کو قبول کرتی ہے لیکن بعد میں جو ہے اسے گرا دیتی ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو لوگ تمام محنت کو جو اوپر پانی ڈال دیتے ہیں. لیکن شام میں بالکل اس کے خلاف منظر تھا. شام میں جو ہے لوگوں کو اصلا خاندان وحی اور خاندان رسالت سے آشنائی نہ تھی. بی بی نے شام میں اپنے خاندان کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے. وہاں سے اس اجاگر کرنے کے بعد جو ہے شام کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ خاندان خاندان رسالت ہے. لیکن کوفہ کے لوگوں کو کیونکہ علم تھا کہ یہ خاندان خاندان رسالت ہے، وہاں پہ لوگوں کی بدبختی ان کے لیے جو ہے اجاگر کی کہ آپ نے کیا بدبختانہ کام کیا ہے اور آپ نے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو جو ہے پورا نہیں کیا ہے.
جی بہت اچھا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
جی شکریہ، بہت مہربانی. جی
آپ کا بہت بہت شکریہ.
شکریہ شکریہ، خدا حافظ.
تو ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام گھرانے میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ جہاں سے منقطع ہوئی تھی. تو جی محترمہ صاحب، آپ بتا رہی تھیں.
جی میں عرض کر رہی تھی کہ ابن زیاد کے دربار میں بی بی نے کس طرح سے اسے شجاعانہ طریقے سے اس کے ساتھ برخورد کی.
جی
اس کے بعد جب آپ شام میں پہنچتی ہیں، شام میں معاویہ نے 40 سال حکومت کی. 40 سال کا عرصہ کم نہیں ہے، یعنی وہاں کے جو اس وقت جوان تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور جو بچے تھے وہ جوان ہو چکے تھے. 40 سال معاویہ نے وہاں پہ حکومت کی اور اسلام کو اس طرح سے بیان کیا جس طرح وہ چاہتا تھا، جس طرح اس کے اپنے فائدے میں تھا. قرآنی آیات کو اس نے اپنی اور اپنے خاندان کی شان میں لوگوں کو بتایا کہ یہ میری اور میرے خاندان کی شان میں نازل ہوئی ہیں. تو 40 سال تک وہاں پہ معاویہ نے حکومت کی، لیکن علی کی بیٹی جب شام میں پہنچتے ہیں تو آپ نے اس طرح کی برخورد کی. پہلا جو منظر ہمارے سامنے آتا ہے جب آپ نے یزید کے دربار میں اپنی بائی کا سر دیکھا.
صحیح.
ایک بہن کے سامنے بائی کا سر ہو تو سب سے پہلے جو اس کے منہ سے بیان نکلتا ہے وہ یہی ہائے میرا بھائی.
جی.
لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہ نہیں کہا میرا بھائی
کہہ کے نہیں بلایا,
بلکہ وہ وہاں پہ واضح طور پہ کہہ رہی ہیں اے حسین, اے رسول خدا کے نواسے, اے صفا و مروہ کے بیٹے.
جی.
یہاں پہ جو ہے وہ امام حسین کی شان کو بیان کر رہے ہیں. اسی طرح آگے وہ جتنے بھی کلمے ادا کرتی ہیں, جو بھی جملہ ادا کرتی ہیں, وہ امام حسین کی شان کو بیان کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ شام میں انہوں نے ایسی برخورد کی کہ وہ یزید جو قتل حسین پہ فخر کر رہا تھا, وہ یزید یہ کہنے لگا کہ نہیں, ابن زیاد نے میرے مشورے کے بغیر حسین کو قتل کر دیا ہے. اگر حسین میرے تک آ جاتا تو میں حسین کو یہ کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ, کسی اور ملک میں چلے جاؤ, یا حسین کی کوئی اور پیشنہاد کو قبول کر لیتا. ابن زیاد نے میرے مشورے کے بغیر سب کچھ کیا, یعنی فخر کر رہا تھا, لیکن بعد میں بی بی کے خطبوں نے وہ حالت کی کہ پچھتانے لگا, پشیمان ہو گیا
کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا.
جی.
جان بچانے کی.
جی. البتہ یہ اس کی پشیمانی ظاہری تھی.
جی.
ظاہری پشیمانی تھی, باطنی پشیمانی نہیں تھی اس کی, اس لیے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں لوگوں کو جیسے چاہوں گا بتاؤں گا.
جی.
میں لوگوں سے کہوں گا یہ روم کے اسیر ہیں, یا میں لوگوں سے کہوں گا حسین نے بغاوت کی ہے, لوگوں کو کیا معلوم حسین کون ہے. لیکن زینب نے وہاں پہ بتا دیا کہ حسین کون ہے اور میں کون ہوں جسے یہ قیدی بنا کر لے آئے ہیں. یہ رسول کی بیٹیاں ہیں, رسول کی نواسیاں ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے ایسا شجاعت ایسی دکھائی کہ یزید کی حکومت کا تختہ الٹ گیا. اس لیے تو شاعر جو ہے وہ بہت فصیح انداز میں کہہ رہا ہے, یقین آئے تو پوچھ لینا کوفہ و شام کی فضاؤں سے, یزیدیت کے مینار سارے گرا گئی ہے علی کی بیٹی. اور یہ کام نہ ہوتا اگر زینب شجاعت نہ دکھاتے.
جی بالکل. یعنی انہوں نے بار بار اپنا بھائی کہہ کر نہیں بلایا, انہوں نے یہی بتلایا تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہ رسول کا نواسا ہے,
رسول کا بیٹا ہے.
پھر ہی ان کو پتا چلے گا کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا کر,
ہم نے کس کے,
ہمارے سامنے کون سی شخصیت موجود تھی. جی بالکل. تو جناب ام کلثوم کے بارے میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ان کے بارے میں بتائیں گے, ان کے حسب و نصب اور ان کا کربلا میں کیا کردار تھا.
جی, جیسا کہ میں مطمئن ہوں کہ اکثر ناظرین جانتے ہوں گے, حضرت ام کلثوم امام علی اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی بیٹی ہیں.
جی.
انہوں نے بھی حضرت زینب کی طرح پنجتن پاک کے زیر سایہ پرورش پائی ہے. ان کے نانا بھی رسول گرامی اسلام ہیں اور وہ بھی دست زہرا کی پرورش یافتہ ہیں.
جی.
تو ان میں بھی وہی خصوصیات پائی جاتی تھی جو ان کی بہن زینب میں پائی جاتی تھی, اور انہوں نے ہر مقام پہ حضرت زینب کے شانہ بشانہ کام کیا.
جی.
امام علی علیہ السلام کی زندگی میں, امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں, امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں, جس طرح حضرت زینب نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو کسی مقام پر اکیلا نہیں چھوڑا, اسی طرح یہ بی بی اپنے والد کے ساتھ مدینہ سے کوفہ, اور پھر جب دیکھا کہ میرا بھائی اب کوفہ سے واپس مدینہ جا رہا ہے تو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کوفہ سے واپس مدینہ چلی گئیں. پھر جب امام حسین علیہ السلام نے رکھتے سفر باندھا تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو گئیں. یعنی یہ بھی ہر مقام پہ اپنے بھائیوں اور اپنے والد کے ساتھ رہی ہیں. ان میں بھی وہی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو حضرت زینب میں پائی جاتی ہیں, اس لیے کہ ان کی پرورش بھی حضرت زہرا نے کی ہے. یہ بھی حسن اور حسین کی بہن ہیں. میرے خیال میں حسب و نصب کے بارے میں اتنا کافی ہے.
جی. اور اگر آپ کی شجاعت کے بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیے, حضرت ام کلثوم کی شجاعت کے بارے میں واقعہ کربلا میں ان کا کردار جو ہے وہ بہت فعال کردار تھا.
جی.
اپنی بہن کے ساتھ ساتھ انہوں نے روزہ عاشورہ کردار ادا کیا, شام غریبہ میں اپنی بہن کے ساتھ ساتھ رہیں. جی. ہر مقام پر. اسی طرح جب قیدی بنائے گئے وہ بھی ساتھ اسیر بن کر چلیں.
جی.
اور ہمیں جو ان کی شجاعت نظر آتی ہے, جس مقام پر ان کی شجاعت ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے, وہ کوفہ ہے. کہ دیکھیے, حضرت ام کلثوم میں ایک خاص ویژگی پائی جاتی تھی, وہ ان کی شاعری کی تھی. اور ویسے بھی ابھی بھی آپ دیکھیے, انسان گفتگو سے زیادہ شعر کی زبان سے اس کے احساسات زیادہ اجاگر ہوتے ہیں. شعر کی زبان کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. تو کوفہ میں آپ نے خطبہ دینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شان میں کچھ شعر بیان کیے, اور راوی کہتا ہے کہ وہ شعر سن کر لوگوں نے ایسی گریہ زاری کی, لوگوں کے نالے اس طرح بلند ہوئے کہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا. پھر ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد فخر کر رہا تھا، حسین کو قتل کر کے ابن زیاد فخر کر رہا ہے، لیکن وہاں پہ آپ ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تم کس بات پہ فخر کر رہے ہو؟ تم اس بات پہ فخر کر رہے ہو کہ رسول جس کے بوسے لیتے تھے، جسے اپنے دوش پر سوار کرتے تھے، تم نے اسے قتل کر دیا ہے؟ یا تم اس بات پہ فخر کر رہے ہو کہ جسے دیکھ کر رسول کی آنکھیں روشن ہوتی تھیں، تمہاری آنکھیں اسے قتل کر کے روشن ہوئی ہیں؟ تو یہاں پہ دیکھیے وہ ابن زیاد کو مخاطب کر کے کس طرح شجاعانہ طریقے سے کہہ رہی ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، جب آپ کوفہ میں زندانی تھیں تو شمت کے بارے میں سب جانتے، سب لعنت بھیجتے ہیں اس پر، کہ ایک شکی القلب جلاد تھا، وہ بڑے فخر سے اپنے کارنامے بیان کر رہا ہوتا ہے اور وہ آواز زندان میں جا رہی ہوتی ہے، حضرت میں کلثوم سے برداشت نہیں ہوتا، وہاں پہ وہ شمر کو للکار کے کہتے ہیں، اے شمر تم کس بات پہ فخر کر رہے ہو؟ کیا کارنامے اپنے بیان کر رہے ہو کہ تم نے کربلا میں کیا کچھ کیا؟ وہ تمہیں کارنامے نظر آتے ہیں؟ تم نے رسول کے نواسے کو، علی کے بیٹے کو قتل کر دیا، یہ تمہارے لیے کارنامہ اور فخر کی بات ہے؟ تم رسول زادیوں کو قیدی بنا کر لیا، یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے؟ تم نے رسول زادیوں کے خیموں کو لوٹا، یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیے خوری جو ابن زیاد کے لشکر میں تھا،
جی،
وہ حضرت ام کلثوم سے کہتا ہے کہ تم، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ تم نے کوئی بات ایسی کی ہو جس سے تمہاری شجاعت کا اظہار نہ ہوتا ہو، تم نے واقعاً ثابت کیا ہے کہ تم شجاع باپ کی شجاع بیٹی ہو، یعنی یہاں پہ دشمن کہہ رہا ہے۔ تو دیکھیے
تعریف وہی جو دوسرے کریں،
جی تعریف وہی جو دوسرے کریں، یہاں پہ دشمن تعریف کریں، تعریف ہوتی ہی وہ ہے۔ تو ان کی شجاعت اسی طرح انہوں نے شام میں یہاں پہ مناسب سمجھا، انہوں نے اپنے اظہارات کو بیان کیا، اپنے احساسات کو بیان کیا، اور پھر واپس مدینہ آ کر بھی وہ حجاج کے لوگوں کو مسلسل کہتی رہیں، یہاں پہ انہیں موقع ملتا وہ لوگوں سے کہتی کہ اس حکومت کے خلاف قیام کرو، یزید کے کارنامے لوگوں کو بتاتی کہ یہ ایک طاغوتی حکومت ہے، یزید نے کیا کچھ کیا ہے، وہ سب وہ لوگوں کو یہاں پہ انہیں مناسب موقع ملتا وہ اسے بیان کرتے ہیں۔
صحیح۔ تو محترمہ صاحبہ، ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
جی
ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں اور اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ کو پروگرام گھرانے میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی مہمان سے اسی سلسلے میں ایک اور سوال کرتے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں اور اضافہ ہو سکے۔ جی محترمہ صاحبہ، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں، کہ ان کی بیٹی جو فاطمہ بنت الحسین ہے، ان کا کیا کردار تھا؟
جی دیکھیے، خداوند قدوس نے انسان کو اجتماعی زندگی کا عادی بنایا ہے،
جی،
کہ انسان اجتماعی زندگی گزار رہا ہے، ہمسایوں کے ساتھ، دوسرے شہر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ، محلے کے لوگوں کے ساتھ اجتماعی معاشرہ ہے یہ، اور اس انسان کو معاشرے کا عادی بنانے کے لیے خدا نے انسان کے گھر میں ایک چھوٹا سا معاشرہ بنایا ہے، اور وہ معاشرہ تشکیل ہوتا ہے ماں باپ سے، بہن بھائی سے، یعنی یہ سب ایک معاشرے کے افراد ہیں، باپ بیٹی، ماں اور اولاد، یعنی گھر میں خدا نے ہمارے لیے ایک چھوٹا سا معاشرہ جو ہے وہ بنا دیا ہے، کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے باہر کس طرح لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، اور گھر میں ہمیں ہر فرد کے دوسرے کے ساتھ محبت ایک جیسی نظر نہیں آتی
جی.
یعنی جو باپ کو بیٹی سے محبت ہے ویسی ہی محبت بیٹے سے نہیں ہے
جی.
یا جو بہن کو بھائی سے محبت ہے ویسی محبت ماں باپ سے نہیں ہے. ہر محبت میں فرق ہے, ہر محبت کی مقدار میں بھی فرق ہے اور انداز میں بھی فرق ہے
جی.
اور اظہار کے طریقے میں بھی فرق ہے
جی.
دنیا میں بہت سی محبتیں ہیں لیکن باپ اور بیٹی کی محبت جیسی مثال ہمیں کہیں نظر نہیں آتی کہ باپ کو بیٹی سے کس طرح محبت ہے یا بیٹی کو باپ سے کس طرح محبت ہے
جی.
دیکھیے اگر باپ مشکل میں ہو تھوڑی سی پریشانی باپ کے لیے آ جائے, بیٹی اگر اس کے لیے ممکن ہو تو وہاں تک پہنچتی ہے
جی, جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو پہنچانے
کی کوشش کرتی ہے. اگر نہ پہنچ سکے تو کسی اور ذریعے سے, فون کے ذریعے سے, خط کے ذریعے سے اپنے باپ پر یہ ثابت کرتی ہے کہ میں بھی ہوں آپ کے ساتھ, کبھی یہ محسوس نہیں کیجیے گا کہ آپ اکیلے ہیں. اسی طرح باپ بھی بیٹی کے بارے میں ایسے ہی
طرح سے بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ خبر گیری رکھتی ہے
جی. اسی طرح باپ دیکھیے باپ کو اپنی اولاد میں بیٹی سے جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے بیٹیوں سے, تو باپ بیٹی کی تھوڑی سی پریشانی برداشت نہیں کر سکتا. ہمیں تاریخ میں بہت سے ایسے باپ ملتے ہیں جنہیں اپنی بیٹیوں سے مثالی محبت تھی
جی.
رسول گرامی اسلام کو جو حضرت فاطمہ تو زہرا سے محبت تھی, اس کی شدت ہمیں کتابوں میں نظر آتی ہے کہ جب بھی آپ مدینے سے باہر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت زہرا کے گھر آتے
جی.
یعنی حضرت زہرا وہ آخری فرد ہوتی تھی جن کا دیدار کر کے رسول مدینے سے باہر جاتے تھے, اور جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے
گھر میں,
اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے تھے. اسی طرح جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے کے آتے تو ان کے احترام کے لیے بلند ہوتے تھے, کھڑے ہوتے تھے. تو یہ ایک مثالی محبت ہے جو ہمیں تاریخ میں کہیں اور نظر نہیں آتی. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو بھی اپنی بیٹیوں سے بہت محبت تھی, بہت پیار تھا امام کو اپنی بیٹیوں سے. حضرت فاطمہ بنت الحسین کو بھی امام حسین سے اتنا ہی شدید پیار تھا جتنا امام حسین کو اپنی بیٹی سے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں واقعہ کربلا میں حسین کی یہ بیٹی کس شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ بیٹیوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہیں, بالخصوص شہداء کی بیٹیوں کے لیے ایک نمونہ بن گئی ہیں کہ دیکھو میں نے کربلا میں اپنے باپ کے سر کو دیکھا
جی,
جو نیزے پہ بلند تھا. میں نے اپنے باپ کی لاش کو دیکھا جس پہ سر نہیں تھا. ظلم کی انتہا دیکھی میں نے لیکن جو ہے میں نے اپنا حوصلہ نہیں کھویا. تم خوش نصیب ہو اپنے باپ کو رو سکتی ہو, گریہ ازاری کر سکتی ہو, مجھے اتنی بھی اجازت نہیں ملی لیکن میں نے پھر بھی برداشت کیا. وہ ہم بیٹیوں کے لیے ایک نمونہ ہے
جی.
عملی زندگی میں ہم حضرت فاطمہ بنت حسین سے بہت سے درس لے سکتے ہیں
جی.
کربلا میں فقط ان کے والد گرامی نہیں, ان کے بھائی علی اکبر اور علی اصغر جیسے بھائی, ایک بھائی جوان ہے اور ایک بالکل 6 ماہ کا ہے, یہ صدمہ کم نہیں ہے. پھر جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہیں کہ امام سجاد کس حالت میں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں, زنجیر پہنے ہوئے ہیں اور مریض ہیں
جی.
اس کے باوجود امام سجاد اتنا ظلم برداشت کر رہے ہیں, تو ایک بہن یہ سب دیکھے کیسے برداشت کر سکتی ہے
جی.
لیکن یہ بھی انہوں نے دیکھا اور بڑی شجاعت کے ساتھ اس کو برداشت کیا. پھر ہر جگہ پہ وہ اپنی پھپھی کے ساتھ ساتھ رہے, اپنی پھپھی کے شانہ بشانہ انہوں نے کام کیا
جی.
تو دیکھیں اس کا ہمیں, جب وہ کوفہ میں پہنچتی ہیں تو حضرت فاطمہ بنت حسین کا وہاں پہ ایک خطبہ ہے
جی. محترمہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, وقت کی کمی کے باعث ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تو ناظرین آئندہ ہفتے بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے, تو ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں اور خدا حافظ کرتے ہیں.